السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج پیر کے روز ملاقات ہوگی، اور وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے امریکہ کے حالیہ دورے کا محور کشمیر ہے، اور وہ عالمی ممالک کے رہنماؤں کو کشمیر میں سنگین حالات سے آگاہ کریں گے. لیکن اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں کشمیر سے متعلق قرارداد لانے میں ناکامی پر پاکستان میں بحث جاری ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسند کیمپوں کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، اور تقریباً 500 عسکریت پسند بھارت میں در اندازی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں اتوار کو بھارتی وزیراعظم نے امریکی صدر کے ہمراہ بھارتی نژاد امریکیوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا. افغانستان کے صوبہ ہلمند میں پیر کو سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک وفد نے بیجنگ میں افغانستان کے لیے چین کے نمائندے خصوصی سے ملاقات کی ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے آج واشنگٹن کی سڑکوں پر جمع ہیں. یورپی یونین ملکوں کے وزرائے داخلہ پیر کے روز بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ پناہ گزینوں کی تقسیم کے بارے میں سمجھوتا کریں گے. یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74 اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں ان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں. عمران خان امریکہ میں 7 روزہ قیام کے دوران اقوام متحدہ کی کارروائیوں میں شرکت کریں گے، اور مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقات کریں گے. وزیراعظم عمران خان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج پیر کے روز ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. عمران خان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رواں سال ہونے والی یہ دوسری ملاقات ہوگی. اس سے قبل ہونے والی ملاقات میں عمران خان نے کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا. اتوار کو صدر ٹرمپ نے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ہمراہ بھارتی نژاد امریکیوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا. ہاؤڈی مودی نامی اس پروگرام کی کوریج بھارتی میڈیا سمیت امریکی ذرائع ابلاغ میں بڑے پیمانے پر کی گئی. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کو موجودہ تناظر میں خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے. وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، تاہم ان کا خطاب پاکستان کے وزیراعظم سے پہلے ہوگا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے امریکہ کے حالیہ دورے کا محور کشمیر ہے، اور وہ عالمی ممالک کے رہنماؤں کو کشمیر میں سنگین حالات سے آگاہ کریں گے. لیکن مبصرین کے خیال میں اور OIC سے لے کر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل تک پاکستان کو سفارتی سطح پر خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں کشمیر سے متعلق قرارداد لانے میں ناکامی پر پاکستان میں بحث جاری ہے. بعض حلقے اسے حکومت کی سفارتی ناکامی قرار دے رہے ہیں، تو وہیں مسلمان ممالک کی کشمیر کے معاملے پر خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے پاس 19 ستمبر تک یہ مہلت تھی کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے متعلق ڈرافٹ قرارداد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں جمع کرواتا. انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر ترجیحی بنیادوں پر بات چیت کی گئی تھی. سفارتی حلقوں کے مطابق رکن ممالک کی مطلوبہ تعداد کی حمایت نہ ہونے پر پاکستان قرارداد لانے میں ناکام رہا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر ہونے کے باوجود پاکستان قرارداد نہیں لا سکا. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسند کیمپوں کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، اور تقریباً 500 عسکریت پسند بھارت میں دراندازی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بپن راوت نے پیر کے روز بتایا کہ بھارتی فضائیہ نے اس سال کے شروع میں ان کیمپوں کو تباہ کر دیا تھا، جنہیں اب دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں اتوار کو بھارتی وزیراعظم نے امریکی صدر کے ہمراہ بھارتی نژاد امریکیوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ ہاؤڈی مودی اس نامی اس پروگرام کی کوریج بھارتی میڈیا میں بڑے پیمانے پر کی گئی۔ بھارت میں تقریباً تمام ہی نیوز چینلز نے اس پروگرام کی لائیو کوریج کی۔ اس مقصد کے لیے ذرائع ابلاغ کے بیشتر اداروں نے اپنے نمائندے امریکہ روانہ کیے تھے۔ بھارت کے متعدد ٹی وی چینلوں پر ہاؤڈی مودی نامی یہ پروگرام شروع ہونے سے قبل تجزیہ کار اپنے اپنے انداز میں پروگرام اور دونوں رہنماؤں کی ممکنہ تقریروں کا جائزہ لے رہے۔ بعض نیوز چینلوں نے صدر ٹرمپ کی تقریر کے ہندی ترجمے کا بھی انتظام کیا تھا۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں پیر کو سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہلمند صوبے کے دو عہدیداروں نے بتایا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے اتوار کی رات شدت پسندوں کی پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کے حملے میں 35 شہری ہلاک جبکہ 13 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے خود کش بمباروں کے ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا تھا، تاہم طالبان کے ٹریننگ سینٹر سے متصل ایک شادی کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جو حملے کی زد میں آ گئی۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے رکن عطا اللہ افغان نے بتایا ہے کہ ضلع موسیٰ قلعہ کے علاقے خاکسر میں سیکیورٹی فورسز کے حملے میں ایک شادی کی تقریب نشانہ بن گئی۔ شادی کی تقریب میں آئے 35 مہمان ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ایک اور صوبائی کونسل کے رکن عبد الماجد اخنزادہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک وفد نے بیجنگ میں افغانستان کے لیے چین کے نمائندے خصوصی سے ملاقات کی ہے۔ اتوار کو ہونے والی یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک سال سے جاری امن مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ افغان طالبان کا نو رکنی وقت بیجنگ گیا، جہاں افغانستان کے لیے چین کے خصوصی نمائندے ڈینگ جی سے اتوار کو ملاقات ہوئی۔ امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے طالبان کے وفد کے سربراہ ملا برادر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے ذریعے جامع امن معاہدے کا معاملہ طے کر لیا تھا۔ ملا برادر کے بقول اگر امریکی صدر وعدوں کا پاس نہیں رکھتے تو افغانستان میں تشدد کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے آج واشنگٹن کی سڑکوں پر جمع ہیں اور پورے شہر کے نظام کو معطل کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت چوراہوں پر ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ متعدد سڑکیں بند ہیں اور ٹریفک پولیس گاڑیوں کو متبادل راستوں پر منتقل کر رہی ہے۔ منتظمین زور دے رہے ہیں کہ اسکولوں اور دفتروں کو بند کر کے لوگ ان کے ساتھ مظاہروں میں شریک ہوں۔ اس سے پہلے جمعے کے روز دنیا بھر کے شہروں میں نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے اور آب و ہوا میں تبدیلی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ یورپی یونین ملکوں کے وزرائے داخلہ پیر کے روز بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ ان پناہ گزینوں کی تقسیم کے بارے میں سمجھوتا کریں گے جو یورپ اور شمالی افریقہ کے جنوبی ساحلوں پر ترک وطن کر کے پناہ کی تلاش میں آتے ہیں۔ یورپی عہدیداروں کو امید ہے کہ پیر کے روز فرانس، جرمنی، اٹلی اور مالٹا کے درمیان چھوٹی سربراہ کانفرنس میں پناہ گزینوں کا بوجھ رضاکارانہ طور پر اٹھانے کی اسکیم ختم کر دی جائے گی اور بعد میں دوسرے یورپی ملک بھی ان پناہ گزینوں کو اپنے ہاتھ جگہ دیں گے اور اٹلی اور یونان پر سے تارکین کا دباؤ کم کیا جا سکے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ کینیا کے دارالحکومت میں ایک اسکول کی عمارت منہدم ہونے سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 کی حالت نازک ہے۔ حادثے پر ناراض شہریوں نے ناقص تعمیر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حکومت کے ترجمان سائرس اوگونا نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بعد میں کینیاٹا نیشنل ہسپتال نے بتایا ہے کہ 64 بچے یہاں داخل کیے گئے ہیں اور زیادہ تر چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ صدر ٹرمپ نے ٹیکساس کے شہری ہیوسٹن میں بھارتی نژاد امریکیوں کی طرف سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے منعقد کی جانے والی تقریب میں شرکت کی. تقریب میں صدر ٹرمپ نے اگرچہ دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے ملک بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات کی, تاہم انہوں نے سن 2020 کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے ٹیکساس کے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی اس موقع کو استعمال کیا. وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی ساہوک کا کہنا ہے کہ اس تقریب میں 50,000 کے لگ بھگ لوگ شریک تھے. اس رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
ہیوسٹن کے این آر جی اسٹیڈیم میں اتوار کے روز ہونے والی اس تقریب میں حاضرین نے صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کیا. اس ریلی کو ہاؤڈی مودی کے نام سے موسوم کیا گیا تھا. تقریب کے دوران اسٹیڈیم سے باہر احتجاجی ریلیاں بھی جاری رہیں. نریندر مودی نے اس سال کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی, تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی قیادت میں انسانی حقوق کی پامالی اور نسلی تشدد نے بھارت کو قتل عام کی واچ لسٹ کی جانب دھکیل دیا ہے. تقریب میں مودی نے صدر ٹرمپ کو بھارتی نژاد امریکی برادری سے متعارف کراتے ہوئے انہیں عظیم امریکی صدر اور بھارت کا قریبی دوست قرار دیا. ان کا کہنا تھا,
مسٹر پریزیڈنٹ, This morning in Houston, you can hear the heartbeat.
جناب صدر, ہیوسٹن میں آج صبح آپ اس عظیم شراکت کے دل کی دھڑکنیں سن سکتے ہیں. مودی نے صدر ٹرمپ اور ان کے خاندان کو بھارت کے دورے کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور امریکیوں کے لیے بھارت میں آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں. صدر ٹرمپ نے بھی انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. انہوں نے کہا,
In a single decade, with the help of Prime Minister Modi's pro-growth reforms, India has lifted nearly 300...
وزیر اعظم مودی کی ترقی کے بارے میں اصلاحات کے نتیجے میں ایک دہائی کے اندر بھارت نے 30 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کو غربت سے نکالا. امریکہ اور بھارت کے درمیان گزشتہ برس 140 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہوئی. اس میں سے صرف ہیوسٹن شہر کی بھارت کے ساتھ سالانہ تجارت 7 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے. صدر ٹرمپ نے امریکہ بھر میں موجود بھارتی نژاد امریکیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ محنتی لوگ ہیں. صدر ٹرمپ کی تقریر 2020 کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے ان کی انتخابی تقریر دکھائی دی. انہوں نے پیداواری شعبے میں روزگار کے 70,000 نئے مواقع کا وعدہ کیا اور امریکی معیشت کی زبردست کامیابی کی بات کی. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا,
Here in the United States, there has never been a better time to hire, invest, grow, and pursue your dreams.
امریکہ میں اس سے پہلے لوگوں کو روزگار دینے, سرمایہ کاری کرنے, ترقی کرنے اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر وقت کبھی نہیں تھا. بھارتی کمپنیوں نے امریکن سٹیل سمیت مختلف صنعتوں میں ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی ہیں. بھارت کی کمپنی جے ایس ڈبلیو نے اعلان کیا ہے کہ وہ عظیم ریاست اوہائیو میں تباہی کا شکار ہونے والے سٹیل کے پلانٹ کو بحال کرنے کے لیے 500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی. صدر ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں ٹیکساس ریاست میں کامیابی حاصل کی تھی, تاہم حالیہ جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ریاست میں 2020 کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کی طرف سے سخت چیلنج کا سامنا ہوگا. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ رپورٹ سن رہے تھے کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہاؤڈی مودی پروگرام میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو بھارتی میڈیا میں بڑے پیمانے پر کوریج ملی. بیشتر نیوز چینلوں نے اس پروگرام کو لائیو دکھایا. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے نمائندے ہیوسٹن روانہ کیے تھے۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی دونوں اس پروگرام سے سیاسی فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
بھارتی میڈیا نے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں منعقد ہونے والے ہاؤڈی مودی پروگرام کی بڑے پیمانے پر کوریج کی۔ نیوز چینلوں پر نہ صرف یہ کہ پورا پروگرام لائیو دکھایا گیا بلکہ بعض چینلوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا ہندی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا رہا۔ پروگرام سے قبل اور بعد کو بھی اسٹوڈیوز میں مباحثے ہوئے۔ ذرائع ابلاغ نے اسلامی دہشت گردی سے لڑنے کے ٹرمپ کے بیان اور دفعہ 370 کے حوالے سے پاکستان کی جانب مودی کے اشارے کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ پروگرام کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر این آر جی اسٹیڈیم کا ایک چکر لگایا۔ صدر ٹرمپ نے مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مودی ان کو مدعو کریں گے تو بھارت کا دورہ کریں گے۔ مودی نے اپنی تقریر میں انہیں بھارت آنے کی دعوت دی۔ ایک سینئر تجزیہ کار سہاسنی حیدر نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور سرحدی سلامتی کے تعلق سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ البتہ انہوں نے تجارتی ایشوز نہیں اٹھائے لیکن اس امید کا اظہار کیا کہ منگل کے روز ہونے والے مذاکرات میں وہ اپنے تجارتی تنازعات دور کر لیں گے۔ ایک اور سینئر تجزیہ کار رحیس سنگھ نے کہا کہ دونوں رہنما اس پروگرام سے سیاسی فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ٹرمپ کو جو انڈین امریکن ہیں، جو امریکہ میں بھارت کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی کہیں زیادہ ضرورت تھی کہ اس کے بیچ میں آ کر کے وہ پاپولر ہوں۔ ہاں، تو اس نے جو ہے، ٹرمپ نے کہیں نہ کہیں سے جو مودی کی جو پاپولیرٹی ہے اپنے پکش میں کرنے کی کوشش کی ہے ٹرمپ نے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک وہ سفل رہا ہے۔
انہوں نے مودی کے ذریعے اب کی بار ٹرمپ سرکار کے نعرے کی مخالفت کی اور کہا کہ بھارت کا تعلق ایک ملک سے ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہرحال نریندر مودی دنیا کے سامنے کشمیر کے تعلق سے اپنا نقطہ نظر رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ایک اور سینئر تجزیہ کار پردیپ ماتھر کے خیال میں صدر ٹرمپ نے تین اہم باتیں کہیں، یعنی اسلامی دہشت گردی، سرحدی تحفظ اور دراندازی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے امریکہ کے حالیہ دورے کا محور کشمیر ہے اور وہ عالمی ممالک کے رہنماؤں کو کشمیر میں سنگین حالات سے آگاہ کریں گے، لیکن وہ بصیرین کے خیال میں او آئی سی سے لے کر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل تک پاکستان کو سفارتی سطح میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی فرقان۔
جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر ہونے کے باوجود پاکستان قرارداد نہیں لا سکا۔ گو کے کونسل اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر ترجیحی بنیاد پر بات چیت کی گئی، تاہم مطلوبہ رکن ممالک کی حمایت نہ ہونے پر پاکستان قرارداد لانے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا جانے سے پہلے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس اہم فورم پر نہ صرف مسئلے کو اٹھائیں گے بلکہ کشمیر قرارداد بھی پیش کریں گے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر ایچ نیئر کہتے ہیں کہ کمزور معاشی حالات، دہشت گردوں کی حمایت کرنے اور خطے میں دوسروں کی جنگیں لڑنے کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو زیادہ سنوائی نہیں مل رہی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا انحصار چین اور خلیجی ممالک پر رہا ہے، تاہم خلیجی ریاستیں بھارت کے ساتھ معاشی مفادات وابستہ ہونے کے باعث اسلام آباد کی بجائے نئی دہلی کی جانب دیکھ رہی ہیں۔
ایک طرف یہ بات ہے کہ پاکستان کی اپنی معاشی حالت بڑی کمزور ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے جس انداز میں اپنے اس علاقے کے اندر پروکسی واریئرز پیدا کیے، ایف اے ٹی ایف کے پاس پاکستان بہت مشکلات سے دو چار ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر۔
اس سے قبل پاکستان نے 10 ستمبر کو مسئلہ کشمیر پر مشترکہ بیان انسانی حقوق کونسل کو پیش کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس مشترکہ بیان کو 58 سے زائد ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا خصوصی اجلاس بلانے کا بیان بھی دیا تھا۔ کشمیر پر او آئی سی کا خصوصی اجلاس تو تاحال نہیں ہو سکا، البتہ پاکستان کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کے حالیہ سربراہی اجلاس کے موقع پر او آئی سی کے کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین احسان اللہ ٹوانا کہتے ہیں کہ 70 سال کی خاموشی کے بعد دنیا کشمیر پر پاکستان کی بات سن رہی ہے۔
تو ناکامی تو انسانیت کی ناکامی ہے، ان لوگوں کی، اس جمہوریت کی کہ آج جو ان کے ساتھ بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے اور وہ جو ہے کہ وہ ایک انسانیت کی ناکامی ہے. ہم ایک اصول کے اوپر, ایک ہیومینٹیرین گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کے اوپر وی ہیو اور پرائیورٹیز, ہم نے کس طریقے سے اس کو آخر بنزل تک لے جانا ہے. جی
یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر چین کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس گزشتہ ماہ منعقد ہوا تھا, جسے پاکستان اپنی سفارتی کامیابی گردانتا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
عراق میں ایران نواز ملیشیا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, ہر چند کی عراقی حکومت اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہی ہے. اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل لیپن اور ریکار حسین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
عراق میں ایران نواز ملیشیا کو پاپولر موبلائزیشن فورس کہا جاتا ہے. عراقی وزیر اعظم نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے کر دیں. پاپولر موبلائزیشن فورس یا پی ایم ایف سن 2014 میں سنی عسکریت پسند گروپ داعش کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے قائم کی گئی تھی. اس میں ہزاروں جنگجو شامل ہوئے جنہوں نے عراقی شہر موصل کو داعش کے چنگل سے چھڑانے کے سلسلے میں سرکاری فوجوں کی مدد کی. اس مہینے کے شروع میں پی ایم ایف کے ایک کمانڈر ابو مہدی المہندس نے ایک خط جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس فورس کا عراق کی سرکاری فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ایرانی علاقوں میں جو حال ہی میں فضائی بمباری ہوئی ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ تھا. عراق میں شیعہ کے ممتاز رہنما آیت اللہ السیستانی نے عراق میں مقیم شیعہ برادری کے لیے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا. اس فتوے میں عراقی شیعوں سے کہا گیا تھا کہ وہ پی ایم ایف میں شامل ہو جائیں اور عراق کو داعش کے چنگل سے نکالنے میں حکومت کی مدد کریں. اس وقت کے وزیر اعظم مالکی نے پی ایم ایف کو نیم سرکاری فوج کا درجہ بھی دے دیا تھا. سن 2016 میں عراقی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس میں پی ایم ایف کو ایک خود مختار سیکیورٹی فورس کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اس کے لیے الگ سے بجٹ میں رقم مختص کی گئی. مگر اسی قانون کے تحت پی ایم ایف کو اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے کرنا تھے, لیکن رفتہ رفتہ پی ایم ایف نے حکومت کے احکامات سے انحراف شروع کر دیا اور اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے نہیں کیے. ایک عراقی سیاسی تجزیہ کار مصطفیٰ حبیب کا کہنا ہے کہ اب اس میں دو گروپ واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں. ان گروپوں میں ایران کے علاوہ شام, لبنان اور یمن کے جنگجو بھی شامل ہیں. ظاہر ہے کہ اس تفریق کے بعد علاقے میں امریکی مفادات بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں. ایک اور تجزیہ کار مائیکل نائٹس کا کہنا ہے کہ ایران کی پشت پناہی میں قائم ہونے والی یہ ملیشیا عراق کے بڑے حصے میں زور پکڑتی جا رہی ہے, جبکہ مرکزی حکومت پہلے ہی کمزور ہے. اسرائیل بھی خطے میں ملیشیا کی موجودگی کو ناپسند کر رہا ہے. دوسری طرف عراق کی حکومت فی الحال پی ایم ایف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہے, مگر بالآخر یہ فیصلہ عراق کی حکومت کو کرنا ہوگا کہ عراق میں اس ملیشیا کو کس صورت میں قائم رکھنا ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
زیک زومسٹائن ایک پیشاور نیلامی ایجنٹ ہیں. وہ زیادہ تر ٹریڈر ویلی لائف اسٹاک میں مال مویشی کی نیلامی کا کام کرتے ہیں. زیگ کہتے ہیں کہ میرا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب باڑے میں مال مویشی کو بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جب انہیں باڑے میں پھرایا جاتا ہے تو میں اپنی بہترین صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی خصوصیات اور اوصاف کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ وہ اچھی قیمت پر بک سکیں۔ زیگ کہتے ہیں
To the best of my ability, and I think it's the best way for you to find the true market value.
میرے نزدیک جانوروں کی صحیح قدر و قیمت لگوانے کا طریقہ یہی ہے کہ باڑے میں گھما پھرا کر ان کی نمائش کی جائے اور پھر آزاد منڈی یہ فیصلہ کرے کہ وہ بچڑے کتنی قدر و قیمت کے ہیں۔ زیگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا بولتے ہیں تو یہ آپ کی ساکھ میں اضافہ کرتا ہے، لیکن میں بہت سے اچھے نیلامی ایجنٹوں کو جانتا ہوں جو شاید اچھی قیمت نہیں لگوا پاتے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگوا سکے، پھر اپنی طرف سے بنائے گئے جملے اس میں شامل کرتے جائیں اور یہ لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ اس سے آپ کے بیانیے کا ترنم قائم رہتا ہے۔ زیگ زومسٹائن کہتے ہیں
When I was a little kid growing up here around the yard, I always would tell my folks that when I grew up I was going to be a catalog auctioneer.
جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، اسی احاطے کے ارد گرد بڑا ہو رہا تھا، تو میں ہمیشہ اپنے خاندان والوں کو کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر مال مویشی کو نیلام کرنے والا بنوں گا۔ زیگ کہتے ہیں کہ آپ اسے مکمل طور پر اپنا پیشہ بنا سکتے ہیں، اس میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن میں بہت خوش قسمت تھا کہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جہاں اس شوق کو پروان چڑھایا جا سکا۔ میں ایک گائے کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کی کتنی قیمت لگے گی۔ اگر وہ موٹی تازی ہے تو اس کی قیمت 700 تک لگ سکتی ہے، میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ زیگ کہتے ہیں میرے خیال میں آرڈر پر خریدنے والا سینکڑوں ہزاروں خرچ کر سکتا ہے۔ یہ خاص خوراک کھانے والے بچڑوں کی قیمت $1,000 سے زیادہ لگ سکتی ہے اور وہ انہیں خرید لیتے ہیں۔ چند سیکنڈ میں $50,000 یا اس سے زیادہ خرچ ہو جائیں گے۔ زیگ کہتے ہیں کہ ہر نیلامی کرنے والے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض چند یہاں آئیں گے اور آپ کو دیکھیں گے، دیگر چند صرف انگلیاں ہلائیں گے۔ زیگ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی گائیں بیچنے میں اپنی بہترین صلاحیت آزماؤں گا۔ یہ واحد آمدن کا چیک ہے جو پورے سال میں انہیں ملے گا۔ ایک چھوٹے کیٹل فارمر وین نیلسن کہتے ہیں
Yeah, we need these auctions, especially our small guys, because these cattle buyers don't want to come and buy 15 head of calves. They want to come and buy 2 or 3.
ہاں، ہمیں ان نیلامیوں کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ہم چھوٹے کسانوں کو، کیونکہ مویشی خریدنے والے صرف 15 بچڑے خریدنے کے لیے نہیں آنا چاہیں گے۔ وہ تو 200 سے 300 تک بچڑے خریدتے ہیں۔ اگر اچھی نیلامی کرنے والا ہوگا تو وہ خریداروں سے ہمیں مزید کچھ سینٹ دلوا دے گا۔ زیگ زومسٹائن کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اپنی بہترین صلاحیت اور توانائی سے کرنا چاہیے، اور یہی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں۔ ہمارے شو کا اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک وفد نے بیجنگ میں افغانستان کے لیے چین کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات کی ہے۔ اتوار کو ہونے والی یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور طالبان کے درمیان 1 سال سے جاری امن مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ارسال کی ہے محمد جلیل نے۔
قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شاہین نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ افغان طالبان کے نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کے نو رکنی وفد نے اتوار کو بیجنگ میں افغانستان کے لیے چین کے خصوصی نمائندے ڈینگ یی جن سے ملاقات کی ہے۔ طالبان ترجمان کی ٹویٹ کے مطابق امریکہ سے امن مذاکرات کے حوالے سے طالبان کے وفد کے سربراہ ملا برادر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بات چیت کے ذریعے جامع امن معاہدہ کا معاملہ طے کر لیا تھا۔ طالبان ترجمان کے مطابق طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہی افغانستان کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا راستہ ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ چین بھی افغان تنازع کے سیاسی حل کا خواہاں ہے۔ طاہر خان کے بقول امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغان امن بات چیت منسوخ کرنے کے بعد طالبان بھی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ یاد رہے چین سے قبل طالبان وفد روس اور ایران کا بھی دورہ کر چکا ہے، اور تجزیہ کار طاہر خان کے بقول طالبان کے ان دوروں کا مقصد افغان امن بات چیت سے متعلق خطے کے اہم ممالک کی حمایت حاصل کرنا ہے۔
دورے میں بھی چین کا کوئی اس وقت تک کوئی بیان یا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ چین نے بھی ان کی موقف کی حمایت کی ہے۔ روس سے جب یہ گئے تھے تو اس وقت بھی اس نے کہا، تو میرے خیال میں طالبان کوئی سپورٹ چاہتے ہیں اپنے موقف کے لیے، اور ان ممالک یہ گئے ہیں ابھی تک کہ جو کسی حد تک طالبان کے موقف کے حامی ہیں، کہ جو مسئلے کا حل بھی چاہتا ہے اور افواج کی واپسی بھی چاہتا ہے۔
دوسری طرف امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے نیو یارک میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اتوار کو ہونے والی اس ملاقات کے دوران امریکی سفارتکار نے افغان طالبان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے نتائج اور مستقبل کی توقعات کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی سفارتکار خلیلزاد کی ملاقات کے بعد اتوار کو نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستانی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے فریقین کو افغان امن بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
تو الٹیمیٹلی اگر وہاں امن آنا ہے، ریکنسیلیشن ہونی ہے، تو پھر افغانوں کو بیٹھنا ہوگا، طالبان کو اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے جو نمائندگان ہیں انہیں بالآخر بیٹھنا ہوگا، بیٹھ کر انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہمارا کردار ایک فیسیلیٹیٹر کا تھا جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔
یاد رہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیلزاد اور طالبان کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے 9 ادوار ہوئے تھے، تاہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا عمل یہ کہہ کر منسوخ کر دیا تھا کہ امن مذاکرات اور طالبان کے حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے گورنر چودھری سرور کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں چودھری سرور کا کہنا تھا کہ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ میں رد بدل کر سکتے ہیں۔ لاہور سے اسد صہیب کی رپورٹ۔
چودھری سرور کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پنجاب میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں وزیر اعظم کی رضامندی شامل تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کی تائید کے ساتھ یہ فیصلے کیے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت گزشتہ دور حکومت میں شروع ہونے والے تمام منصوبے مکمل کرے گی۔
یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پرائم منسٹر بااختیار ہوتا ہے کہ اپنی کیبنٹ میں جس کو لائے، جس کی چھٹی کروائے، کس کو کون سا عہدہ دے، پرائم منسٹر بااختیار۔ پرائم منسٹر نے بڑا واضح کیا ہے کہ اس کا ان کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پچھلی حکومت کے جتنے بھی منصوبے ہیں ہم کسی منصوبے کو بھی ان کے ریورس نہیں کر رہے، اس لیے اورنج ٹرین جو ہے وہ بھی گو ہیڈ ہو رہی ہے، وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔
گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت مخالف احتجاج کی بجائے کشمیر کے معاملے پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد مارچ کا حصہ نہیں بنیں گی۔
مولانا فضل الرحمان سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا خطرہ ہے، میرے خیال میں یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے انڈیا کا مقابلہ کرنا، جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوں۔
گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ جب تک بھارت کشمیر کے حوالے سے اپنے 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لے لیتا اس وقت تک نئی دلی سے کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ کرتارپور راہداری کے معاملے پر بھارت سے رابطے میں رہیں گے۔
85% کام جو ہے وہاں پر مکمل ہو چکا ہے، پرائم منسٹر صاحب 9 نومبر کو اس کا باقاعدہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی اس سلسلے میں, انڈیا کی حکومت اس سلسلے میں تعاون بھی کرے گی, اور کرتارپور کارڈر جو ہے اس کی اوپننگ جو ہے اس میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن ہوگی. جب تک وہ کرفیو نہیں اٹھائے, جب تک وہ اپنا فیصلہ جو ہے تبدیل نہیں کرتے, تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کسی قسم کے تعلق, روابط یا نیگوشیشن جو ہے کریں.
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان نے قلعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے ضمن میں خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں, لہٰذا انہیں امید ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کر پائے گا. اسد صہیب, اردو وی او اے, لاہور.
ڈاکٹر شکیل آفریدی کیس کی سماعت میں تاخیر ہو رہی ہے, اس کی وجوہات بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں.
پچھلے سال مئی میں آئینی ترمیم کے تحت خیبر پختونخوا میں انضمام کے باوجود قبائلی علاقوں میں زیر سماعت مقدمات کی باقاعدہ سماعت ابھی تک پشاور ہائی کورٹ اور دیگر سول عدالتوں میں اسی وجہ سے شروع نہیں ہوئی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر کو ان مقدمات کی فائلز اور تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہے. ان مقدمات میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے احباب آباد کے رہائش گاہ کی نشاندہی میں قید ڈاکٹر شکیل افریدی کا دائر کردہ اپیل سرپرست ایف سی آر ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دیا تھا, جو اب باقاعدہ سماعت کے لیے پشاور ہائی کورٹ منتقل کر دیا گیا ہے. شکیل افریدی کے بھائی جمیل افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
ہمیں 24 جون تاریخ ملی تھی, اس کے بعد 24 ستمبر کی ہوگی, انہوں نے پھر ایڈوانس کر دی, 5 ستمبر کی کر دی, اس کے بعد پھر 19 کی ہوگی, اور ابھی انہوں نے بنائی ہے 9 اکتوبر کی. جبکہ کیس میں کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی, ہمارا تو 8 سے 9 سال ہے ڈاکٹر صاحب بند ہے جیل میں, تو ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ابھی ہمیں تو بہت امید تھی اللہ سے کہ ہائی کورٹ میں ہمارے جو ہے نا کیس سنا جائے گا اور انصاف ہمیں ملے گا اور جلد از جلد ملے گا, لیکن یہاں پہ بھی اب پتہ نہیں کیوں دیر ہو رہا ہے.
شکیل افریدی کی وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ کا کہنا ہے,
19 تاریخ کو تھا, اس سے پہلے 5 ستمبر تاریخ تھی, پھر 19 ستمبر تاریخ آئی ہے, ابھی اس میں 9 اکتوبر تاریخ دی گئی ہے ہمیں. تو یہ پچھلے 2 تاریخوں میں پروسیکیوشن سائڈ سے جو پیش ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تیار نہیں ہیں اسٹیٹ کی سرکار کی طرف سے, اور اس بار پھر انہوں نے ایک کی ہائی کورٹ سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے, ہم اس میں تیاری کرتے ہیں, تو کورٹ نے اس میں پھر 9 تاریخ دیے.
خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل شمائل احمد بٹ کا کہنا ہے,
ٹریبیونل سے جتنے بھی کیسز ہیں نا اس کی فائلیں ابھی تک ہمیں مکمل طور پر ملی نہیں, یعنی ایک تو ٹریبیونل کی وہ فائلیں جو ہائی کورٹ کے بس چلی گئی ہیں, ان کی پروسیکیوشن والی فائلیں بھی ہوں گی جو وہاں پہ جو وکیل سرکار کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے ان کے لیے جو ریکارڈ ہوگا وہ ریکارڈ ابھی تک ہمیں مہیا نہیں ہوا. تو ٹریبیونل کے بہت سارے کیسز میں ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ جی ہمیں جب تک آپ فائل نہیں دیں گے ہم کیا چاہیں.
ڈاکٹر شکیل افریدی جون 2011 میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے امریکہ خفیہ آپریشن میں ہلاکت کے بعد گرفتار کیے گئے تھے, اور بعد میں قبائلی علاقوں میں رائج قانون کے تحت ان کو ایک شدت پسند تنظیم کے ساتھ رابطوں کے الزام میں 33 سال قید اور 3,30,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا تھا. شکیل افریدی اس وقت پنجاب کے ضلع سائیوال کے جیل میں قید ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کا کوئی سفارتی حل تلاش کرنے پر کام کر رہا ہے. تاہم مائک پومپیو نے متنبہ کیا ہے کہ اگر سفارتی کاوشیں کامیاب نہ ہوئیں تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری فیصلے کریں گے. وائس آف امریکہ کے ارش عرب آسادی کا کہنا ہے کہ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ حملے کے بعد جس کا الزام ایران پر عائد کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں اضافی افواج اور فضائی تنصیبات بھجوانے کا عزم کیے ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے جاری کشیدگی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. امریکہ اور سعودی عرب نے حملے کا الزام ایران پر عائد کیا ہے, جبکہ ایران اس الزام کو مسترد کرتا آ رہا ہے. حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی بات چیت کی امیدیں بھی بظاہر معدوم ہوتی جا رہی ہیں, جو متوقع طور پر اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ہٹ کر ہونا تھیں. اس بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا, مذاکرات کا آپشن ہمیشہ موجود رہتا ہے, لیکن میرا ایران والوں کے ساتھ ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں خاصی لچک رکھتا ہوں, لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہے. یہ طے بھی نہیں ہے. ہم بہت سے لیڈروں سے ملاقات کریں گے. ہماری لگ بھگ 15 ملاقاتیں طے ہیں لیکن ان میں ایران شامل نہیں ہے. اتوار کے روز صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایران اس ہفتے اقوام متحدہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھے گا تاکہ معاملات کو خطے تک محدود رکھا جائے. صدر حسن روحانی کا کہنا تھا، ہم آئندہ دنوں میں اقوام متحدہ میں دنیا کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کریں گے کہ ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ خطے میں سلامتی اور تحفظ کی فضا پیدا کر سکتا ہے. جہاں بھی امریکی اور ہمارے دشمن موجود ہیں وہاں سلامتی تباہ ہو جاتی ہے، وہ چاہے افغانستان ہو، عراق، شام یا خلیج فارس. اس ہفتے سعودی وزیر دفاع نے سعودی تنصیبات پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے وہ شواہد پیش کیے جو بقول ان کے ناقابل تردید ہیں، جن سے تیل کی قیمتیں اور سپلائی عارضی طور پر متاثر ہوئی. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد کردہ پابندیاں کام کر رہی ہیں. مائک پومپیو کا کہنا تھا،
ٹائٹن سینکشنز آن دی ریجیم وچ پٹ دی ریولوشنری ریجیم ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن،
ہم نے ایرانی حکومت پر تعزیرات مزید سخت کر دی ہیں جس سے وہاں کی انقلابی حکومت مشکلات کا شکار ہے. ایرانی عوام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس سمت میں ان کے لیڈر انہیں لے جا رہے ہیں وہ ملک کے لیے درست نہیں ہے. ہم اس کا ایک پرامن حل چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے. ہفتے کے روز ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے نئی پابندیوں کو مایوسی سے بھرا اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوشش عام ایرانیوں تک خوراک اور ادویات کی فراہمی منقطع کرنا ہے. اتوار کے روز سابق وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کی فضا پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے اور اس کے لیے جس قدر سفارتی کوششیں ہو سکیں کرنی چاہئیں. توقع کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں خطے کی بگڑتی صورتحال عالمی لیڈروں کے درمیان ایک بڑا موضوع ہوگی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے پوری دنیا میں تحریکیں زور پکڑتی جا رہی ہیں. خاص طور پر نوجوان ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر نوجوان مظاہرے کر رہے ہیں اور عالمی لیڈروں کو باور کرا رہے ہیں کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور فوری اقدامات کا متقاضی ہے. وائس آف امریکہ کے نام نگار ثاقب الاسلام کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
پچھلے جمعے کو پوری دنیا کے بہت سے شہروں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے حق میں مظاہرے ہوئے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں یوتھ کلائمیٹ سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا. اس تحریک کی سرگرم لیڈر سویڈن کی ایک نوجوان طالبہ گریٹا تھنبرگ ہیں. نوجوان کارکنوں نے سڑکوں پر مارچ کیا جس کی قیادت گریٹا تھنبرگ کر رہی تھیں. ان مظاہروں میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں آلودگی کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں اور اجتماعی طور پر ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. برازیل سے آنے والی ایک لڑکی امینڈا روگرس کہہ رہی ہیں،
We already have so many benefits and if we work to preserve them and to restore the forest you will have so much more.
Amanda keh rahi hain ki agar hum sirf apne jangalat ko qaim rakh lein aur inko tabah na karein to ye bhi bahut kafi hai. Agar hum inko bacha lein aur mazid darakht lagayein to hamara mahol behtar ho sakta hai. Ye naujawan نیو یارک میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ عالمی لیڈروں کو احساس دلائیں کہ موسم کی تبدیلی آنے والی نسلوں کے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. ہمیں مضبوطی سے عملی اقدام اٹھانے ہوں گے. چند لڑکیوں کے تاثرات.
Two words, act now. There is literally no more time to think about it. We have the facts, we have the science, we have the plans, we have the solutions.
It's just time to make the decisions and act now.
Is we don't want to be inspiring, we don't want to be strong, we only want action.
You are risking my life and I will not stand for it. I demand action from our government leaders.
اسی ہفتے اقوام متحدہ ایک رپورٹ جاری کر رہا ہے جو گلوبل وارمنگ، ماحولیاتی آلودگی اور سمندروں کی بڑھتی ہوئی سطح کے بارے میں ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ ابھی تک ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے۔ اس کا موقف ہے کہ اس کے بارے میں ٹھوس سائنسی معلومات ناکافی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات حتمی نتیجے پر پہنچ چکے تھے اور صرف دستخط ہونا باقی تھے جب صدر ٹرمپ نے اچانک یہ سمجھوتا منسوخ کر دیا۔ وزیراعظم نے یہ بات کونسل فار فارن ریلیشنز میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں شبیر جیلانی۔
پاکستانی وزیراعظم عمران خان آج امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز میں مدعو تھے، جہاں انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اب سے 13 ماہ قبل اقتدار سنبھالا تو کرنٹ اکاؤنٹ کے خطیر خسارے کا سامنا تھا، معیشت کی حالت دگرگوں تھی، ہم قرضوں کی ادائیگی میں نادہندگی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان حالات میں چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت ترجیحی بنیادوں پر ہماری مدد کی تاکہ ہم اپنی مصنوعات چین کو برآمد کر سکیں۔ جب ان سے سابق امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، عمران خان کا کہنا تھا کہ جم میٹس پاکستان کے حالات کو اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے لیے مزاحمت کی، اس مقصد کے لیے امریکی حکمت عملی کے تحت جہادیوں کو بھرتی کیا گیا تاکہ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ سکیں، ان کی بہت تعریف بھی کی گئی، تاہم بعد میں انہی جہادیوں کو دہشت گرد قرار دے کر پاکستان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں امریکہ نے پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کے الزام لگائے۔ عمران خان نے کہا کہ اب جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت امریکہ کی مدد کے لیے یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کسی بھی طور ممکن نہیں تھا۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تصفیے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی راج سمیت کوئی بھی عالمی طاقت افغانستان میں فتح حاصل نہیں کر سکی۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے 10 لاکھ کے لگ بھگ افغانیوں کو ہلاک کر دیا، پھر بھی انہیں کامیابی نہ ملی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ امریکی کانگریس کے متعدد اہم اراکین کو بھی یہ باور کرا چکے ہیں کہ افغانستان میں مسئلے کا حل صرف سیاسی تصفیے کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات حتمی سمجھوتے کے عین قریب پہنچ چکے تھے اور صرف دستخط ہونا باقی تھے، تاہم صدر ٹرمپ نے اچانک سمجھوتا منسوخ کر دیا۔ عمران خان نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ پاکستان میں اصل طاقت آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے پاس ہے اور ان کی حکومت بے اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت اس وقت کام کرتی ہے جب حکمرانوں کے پاس حکومت چلانے کا اخلاقی جواز موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتیں کرپشن کی وجہ سے یہ اخلاقی جواز کھو بیٹھی تھیں، اس لیے ایسا تصور قائم ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی 13 ماہ کی حکومت کے دوران سکھ برادری کے لیے کرتارپور کوریڈور کھولا گیا، اس سلسلے میں فوج کے لیے سیکیورٹی کے خدشات پیدا ہو سکتے تھے لیکن فوج نے اس اقدام کی پوری حمایت کی۔ اسی طرح افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں بھی فوج نے حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بھارت ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ 2 قدم بڑھائیں گے، تاہم عمران خان کے مطابق بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور اس نے جموں اور کشمیر میں جو اقدامات کیے ہیں اس سے کشمیر کے 80 لاکھ لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے مسائل کے حل کے لیے ہر پیشکش کا جواب نفی میں دیے جانے کے بعد انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے درخواست کی تھی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کریں اور کشمیر سمیت تمام مسائل حل کرانے میں مدد دیں تاکہ دونوں ملک غربت کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی نمائندہ کے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں مگر ان کا نفاذ کمزور رہا ہے، تاہم ان کی حکومت اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں خلا سے حیران کن تصویریں بھیجی ہیں، لیکن ان میں ایسی تفصیلات موجود نہیں ہیں جن سے ہمیں کائنات میں پھیلی کھربوں کہکشاؤں میں موجود زندگی کے آثار مل سکیں۔ این اے ایس کمیٹی آن ایکسو پلینٹ سائنس اسٹریٹجی کے رکن سائنسدان جسٹن کریپ کی توجہ کا مرکز یہ ہے کہ امریکہ آئندہ اشرے میں خلا میں کیا تلاش کر سکتا ہے۔ جسٹن کا اس بارے میں کہنا ہے، اگر 10% ستاروں کے مدار میں سیارے موجود ہیں جو زمین سے مماثلت رکھتے ہوں اور ممکنہ طور پر وہاں زندگی موجود ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہماری ملکی وے کہکشاں میں ہی ایسے اربوں سیارے موجود ہیں۔ ستمبر میں کمیٹی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں متعدد سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کو خلا میں ایک ایسا مشن بھیجنا چاہیے جس کا واحد مقصد ستاروں کے گرد گھومتے ایسے سیاروں کی تصاویر اور معلومات حاصل کرنا ہو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جسٹن کہتے ہیں، اگر آپ کسی سیارے کی تصویر حاصل کریں تو آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان پر اس کی علیحدہ تصویر بہت مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو ایک خاص سائز کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے ماحول میں آ کر تصویر دھندلا جاتی ہے، جس سے معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ ناسا والوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زمین کی سطح سے باہر جا کر واضح اور بالکل صاف تصویر حاصل کرنے کے لیے زیادہ طاقتور آلات کی ضرورت ہوگی، جس سے دوسری سفارش سامنے آتی ہے، یعنی زمین پر ہی ایسی دو بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جائیں جو ہبل ٹیلیسکوپ سے بھیجی گئی تصاویر کی نسبت 10 گنا زیادہ صاف اور واضح تصاویر لے سکیں۔ جسٹن اور ان کے ساتھی ایسی ہی ٹیلیسکوپ بنانے میں جٹے ہوئے ہیں۔ انتہائی جدید آلات کی مدد سے سائنسدانوں کو وائڈ فیلڈ انفرا ریڈ سروے ٹیلیسکوپ بنانے میں مدد ملے گی۔ جب اسے خلا میں بھیجا جائے گا تو یہ نہ صرف سینکڑوں نوری سال دور سیاروں کی تلاش کر سکے گی، وہ یہ معلومات بھی حاصل کر سکے گی کہ وہ کن عناصر سے بنے ہوئے ہیں اور کیا وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ جسٹن کہتے ہیں کہ اس سے برسوں سال پرانے سوال کا جواب مل سکے گا، کیا ہم اکیلے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اثرات نہ صرف سائنس پر بلکہ ٹیکنالوجی سمیت فلسفے اور دیگر شعبہ جات پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک تجسس ہے، یہ انسان ہونے کا ایک رخ ہے، اور کیا ہماری دنیا خاص ہے؟ کیا یہ تنہا ہے؟ کیا ایسے اور سیارے بھی ہیں جہاں زندگی موجود ہے، اور کیا ہمیں ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ این اے ایس کی جاری کردہ رپورٹ پر کانگریس جلد ہی نظر ثانی کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت جلانی حاضر ہے۔ کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو دنیا بھر میں انتہائی عام پیدائشی نقص ہیں. پیدائش سے پہلے یہ ممکن ہے کہ بچوں کے ہونٹ کٹے ہوں یا پھر تالو مناسب طور پر جڑے ہوئے نہ ہوں. حمل کے 6 سے 11 ہفتے کے دوران عام طور پر ہونٹ اور تالو مناسب طور پر جڑ جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچے کٹے ہونٹوں یا تالو کے نقص کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر عام طور پر اس کو جوڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو جوڑا نہ جائے تو بچے کی صحت کو سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر اس کی زندگی کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کم آمدن والے ملکوں میں اس نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں کٹے ہونٹوں اور تالو کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی ہے. ڈاکٹر البرٹو بچوں کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اور واشنگٹن میں چلڈرنز نیشنل میڈیکل سینٹر میں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
My partner and I, we average over 100 primary cases per year, meaning we probably do
ڈاکٹر البرٹو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی اور میں ہر سال اوسطاً 100 سے زائد کیسز کی دیکھ بھال کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے ہمیں غالباً 1 سے 2 کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے. امریکہ میں تقریباً ہر 1500 بچوں میں سے ایک تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کا دار و مدار نسل پر بھی ہوتا ہے. افریقی نسل کے بچوں میں اس کا امکان کم ہوتا ہے. آپ سمجھیے تقریباً ہر 1200 بچوں میں سے ایک. یونیورسٹی آف صدرن کیلیفورنیا کے ڈاکٹر یانگ چائے نے ایک ایسے جینیاتی رابطے کے بارے میں معلوم کیا ہے جو کٹے ہونٹوں میں 30% تک کا ذمہ دار ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایشیائی بچوں میں اس نقص کا خطرہ زیادہ ہے. ڈاکٹر چائے کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں اس پیدائشی نقص کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایشیائی نسل میں اس کی اوسط ہر 700 میں سے ایک ہے. ان بچوں کو اکثر تعصب کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف نظر آتے ہیں, لیکن کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی پیچیدگیاں سرجری کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بولنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کے مسائل اور دیگر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے چوسنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. غذائی کمی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے. اس طرح ممکن ہے کہ 8 یا 9 سال کی عمر کا بچہ 3 یا 4 سال کی عمر کا دکھائی دے. آپریشن اسمائل جیسے فلاحی ادارے اس طرح کے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں. اس ادارے کے بانی ڈاکٹر بل میگی کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم نے اپنے اس مشن کو توسیع دی ہے. اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا,
Up until about 1999, all of our volunteers pretty much came out of the United States. Today, 80% of our volunteers
ڈاکٹر میگی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1999 تک ہمارے تمام رضاکار امریکہ ہی سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت ہمارے 80% رضاکاروں کا تعلق دنیا بھر کے 70 یا 80 ملکوں سے تھا. اس لیے ہمارے مشن کا غالباً 70 سے 80% کام مقامی لوگ اپنے ملکوں ہی میں کرتے ہیں, اور انہوں نے ہم سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے. ہمارے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاحی ادارے ابھی بھی کٹے ہونٹوں اور تالو کی 80% سے زائد سرجری ویتنام میں کرتے ہیں. کم آمدن والے بیشتر ملکوں میں طبی اخراجات کی ادائیگی علاج سے پہلے کرنا ہوتی ہے, اور زیادہ تر خاندان سرجری کے اخراجات اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. میگی کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے.
It's given us this incredible opportunity to understand how the infrastructure of surgery is so important.
ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے کا بے مثال موقع ملتا ہے کہ سرجری کے لیے انفراسٹرکچر کتنا اہم ہے. یوں دنیا بھر کے ملکوں میں اس انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. اگرچہ جینیاتی عوامل کٹے ہونٹوں جیسے نقص میں تقریباً 30% ذمہ دار ہوتے ہیں, اور پھر ماں کی صحت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے, پھر بھی سائنسدان اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اصل اسباب کا پتہ چلایا جا سکے, اور انہیں امید ہے کہ اس طرح ایک دن ایسا آئے گا جب بچوں میں اس پیدائشی نقص کو بھی روکا جا سکے گا. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا. اس میں ہم نے آج کی تازہ ترین خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کیں. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں.
Thank you.
ہمارے آج کے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے, پروگرام سنیے جہاں رنگ.